ہجری سے 7 ہجری کے درمیان تک کا ہے۔ کتنا خوبصورت اتفاق ہے جو بہت کم ہماری نظروں سے گزرتا ہے کہ صورتیں مختلف کیوں ہیں۔ ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو سورت بقرہ سے لے کر ہم آج سورت مائدہ پہ سن 7 ہجری تک پہنچ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں ہجرت کر کے آنے کے بعد 7 ہجری تک کے جو واقعات تھے وہ کیا تھے۔ اب اس میں زیقات سن 6 ہجری میں ایک واقعہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے نام پہ۔ پہلے آپ کو اس دور کے واقعات نوٹ کرواؤں گی۔ سن 6 ہجری سے سب سے پہلی چیز، سمامہ بن اسال جو نجد کا رئیس تھا وہ مسلمان ہوا۔ اس کا قصہ میں آپ کو پیچھے سنا چکی تھی کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر یہ مسلمان ہوا۔ زیقات سن 6 ہجری میں معاہدہ حدیبیہ ہوا، ابھی اس کی ڈیٹیلز آیتوں کے ساتھ تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پھر ذلحج سن 6 ہجری میں حدیبیہ سے مدینہ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ سن 6 ہجری میں ہی خالد بن ولید اور عمر بن العاص یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ پھر یکم محرم سن 7 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کے نام دعوتی خط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ہم صورت کے ساتھ دیکھیں گے۔ ایک کام ختم ہوا تو دوسرا شروع کر دیا، سو نہیں گئے، بیٹھ نہیں گئے، چھٹی نہیں کر لی، بلکہ ایک کام پورا تب دوسرا۔ پھر اس کے بعد اس دور کا اگلا واقعہ ہے محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر، اس کی بھی کچھ باتیں ادھر آئیں گی۔ محرم 7 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا، جو غزوہ خیبر ہی کے قیدیوں میں آئیں تھیں اور اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ پھر فتح خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری میں حبشہ سے کچھ مہاجر جو تھے وہ واپس مدینہ آئے تھے۔ انہوں نے آ کے اب دیکھا کہ مدینہ میں اب حالات سازگار ہو گئے، اس لیے پھر انہوں نے یہیں پہ اپنا پڑاؤ ڈالا۔ پھر اسی طرح سن 7 ہجری کے آغاز میں ہی آزاد مسلم کیمپ کا قیام ہوا سیف البحر کے نام مقام پر، یعنی مسلمان اب ایک اسٹیبلش ریاست بنتے جا رہے تھے۔ پھر اسی طرح زیقات سن 7 ہجری میں ہی عمرۃ القضاء ہوا، وہ کیا تھا وہ صلح حدیبیہ کے تناظر میں ابھی ہم سنیں گے۔ سن 7 ہجری میں ہی نکاح اور طلاق کے تفصیلی قوانین کا نفاذ ہو گیا۔ اب بالکل آپ اپنے ذہن کو اس طرح رکھیے کہ مدینہ اب ایک مسلم ریاست میں بدلتا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز نئی ہوتی ہے تو کوئی جگہ پہ چیز نہیں دکھتی، کوئی قانون، کوئی رابطے، اس طرح نہیں ضابطے بنتے، آہستہ آہستہ ہر چیز جو تھی وہ ٹھیک ہوتی گئی۔ پھر اسی طرح سن 7 ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا مکہ میں۔ پھر اسی طرح سن 7 ہجری میں جبلہ غسانی ایک بہت معروف شخص تھا، وہ مسلمان ہوا جس سے اسلام کو بعد میں بہت فائدہ ہوا۔ اور جمادی الاولی سن 7 ہجری میں غزوہ موطا ہوا، ان کی قصے اپنی جگہ پہ آئیں گے۔ تو یہ تھے 7 ہجری تک کے کچھ واقعات۔ اب تھوڑا سا اس صورت کے اوپر ہم نظر ڈال کے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی تاریخ کے اس دور سے گزر رہے تھے کہ احد کی شکست کا اثر ختم ہو چکا تھا، بلکہ وہ شکست ایک فتح کی صورت میں ڈھلی۔ سن 6 ہجری ہوا جب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے دکھایا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے ہیں۔ اب دل پہ رکھتے ہوئے سوچئے، 6 سال ہو گئے ہیں مکہ سے نکلے ہوئے اور اب وہاں جانے کا خواب دیکھا۔ نبی کا خواب جو ہوتا ہے یہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ آپ نے اگلے دن صحابہ کو خوشخبری دی کہ تیاری کرو، ہم عمرہ کریں گے۔ فرقت کے مارے ہوئے صحابہ کرام چند ہی دنوں میں 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تیار تھے بغیر کسی ہتھیار کے، سوائے بچاؤ کے کچھ سامان جو راستے کے جنگلی جانوروں سے اپنے دفاع کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے کوئی تیر تلوار ساتھ نہیں لیا، ہدی کے جانور بھی ساتھ تھے، یعنی ہر چیز سے صاف لگ رہا تھا کہ آپ صرف عمرے کے لیے آئے ہیں۔ احرام پہندا ہوا تھا، آپ نے اپنے جانوروں کے گلے میں جوتے بھی لٹکائے ہوئے تھے جو اس دور کا ایک رواج تھا۔ لیکن دل کا تعصب جو ہوتا ہے نا، وہ کسی کو پھلتا پھولتا دیکھ نہیں سکتا۔ کفار قریش نے عداوت میں، دشمنی کے جوش میں آ کے اپنی ہی روایات کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ حدیبیہ نام کا ایک مقام مکہ سے تھوڑا بالکل قریب، مکہ کے بالکل قریب ہے، وہاں ان کو روک دیا۔ کہا نہیں، ہم باتیں کریں گے، بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، پھر ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، حضرت عثمان کو آپ نے بھیجا، خبر پیچھے سے پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اس پہ آپ نے بیعت رضوان لوگوں سے لی اور لوگوں نے کہا مرتے مر جائیں گے لیکن اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے۔ بہرحال اس موقع پہ ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جو اصل میں صلح تو نہیں تھی، یہ ایک قسم کا جھکاؤ نامہ تھا۔ ساری ون سائیڈڈ قسم کی شرائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مان لی، اور جس میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال بغیر عمرہ کیے جائیں گے اور اگلے سال آ کے عمرہ کر لیں۔ آپ اس کو صرف اپنے اوپر لے کے دیکھیں، ہم ناروے سے جائیں، میرے حال 8-9 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ ہوگی یا اس سے بھی کچھ کمی کی ہوگی جدہ کی، جدہ ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے اور کہا جائے کہ واپس جائیں، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، تو دل پہ کیا گزرے گی؟ اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ اچھے جہازوں میں کھاتے پیتے سوتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا سوچیے، مدینہ سے مکہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ گئے، تقریباً 400-500 میل کا فاصلہ طے کیا اور عین مکہ کے باہر جا کے ان کو روک دیا گیا۔ انتہائی صبر آزماتی، قریب تھا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی، قریب تھا کہ لیڈرشپ کے خلاف ہو جاتے اور صحابہ کرام منصر ہو کے بولتے، لیکن کتنی پیاری تربیت تھی، ایمان اور تزکیہ اور خوبصورت تربیت، کوئی ایک نہ بولا۔ حضرت عمر فاروق سے تھوڑی سی بات نکل گئی منہ سے، بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس گستاہی پہ کتنے ہی روزے رکھے، کتنے غلام آزاد کیے کہ میں اپنے لیڈر کے آگے جو گستاہی کر چکا اس پہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ بہرحال وہ صلح حدیبیہ اصل میں فتح مکہ کا سبب بنی، وہ چیز جہاں آئے گی وہاں آپ کو بتائی جائے گی۔ اس راستے میں جب یہ معاملہ ہوا، اس صورت کے اندر تقریباً 13ویں رکوع میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھا۔ پھر اس صورت کے مضامین کو پڑھتے ہوئے ایک چیز آپ محسوس کریں گے کہ یہ پوری صورت ایک اسٹریچ میں نازل ہوئی۔ عام پیچھے تو آپ کو لکھایا تھا نا کہ 2-3 ڈفرینٹ ٹاپکس چلتے ہیں، اس صورت میں ایک ہی ٹاپک جو ہے ہمیں دکھتا ہے اور اسلام کی شان دکھے گی۔ صورت مائدہ جو ہے اس میں حلال حرام کی باتیں، صورت کا آغاز ہی یا ایھا الذین آمنو سے ہے، اس میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ بھی ہے، حلال حرام کے مسائل اس میں بہت سارے آئیں گے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو اس میں اللہ کی بندگی کا درس دیا گیا کہ اب تم بالکل ایک بیکار قسم کے اور ادھر ادھر بھٹکنے والے لوگ نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں ایک ایسی جگہ دے دی ہے مدینہ کے نام پر کہ جس کو ٹھیک طرح سے چلاؤ گے تو تمہاری عزت ہے۔ یعنی آپ اس صورت کو پڑھتے ہوئے بالکل محسوس کریں گے کہ اس صورت میں کوئی پڑھتے ہوئے آپ کو اب صورت نساء، صورت آل عمران سے بالکل ڈفرینٹ حالات دکھیں گے۔ وہاں آپ نے ان دونوں صورتوں میں منافقوں کے حالات سنے، یہود کی باتیں سنی، اس پوری صورت میں مسلمانوں کو انسٹرکشنز، کیونکہ جب اللہ کوئی نعمت دے دیتا ہے نا تو سب سے ضروری چیز اس جگہ کا صحیح استعمال ہوتا ہے، ساتھیوں کی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے مسلمانوں کی ٹریننگ کروائی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں شریعت کے احکامات نازل ہوتے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس میں مدینہ میں اب حدود آرڈیننس بھی نافذ ہو جائے گا، سزائیں، شراب کی حد کی باتیں اور اسی طرح سے زنا کی سزائیں، یہ سب کچھ ہوتی جائیں گی، اور اس طرح سے لوگوں کو صاف طور پہ پتہ چل رہا تھا کہ اب تم اسلام کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اس پوری جنگ میں آپ کو، اس پوری صورت میں کوئی کمپرومائزنگ قسم کا آپ کو جملہ نہیں ملے گا، بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم، والی آیت بھی اسی میں ہے کہ جو بالکل آخری دور کی آیت تھی، اور اس طرح ایک بہت پیاری سوچ دے کے اللہ نے ہمیں بتایا۔ آج کے تناظر میں اگر دیکھیں تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک آزاد ریاست بنے، مسلمان ملک ہو یا مسلمانوں کے قوانین چلے، تو صورت مائدہ میں آپ کو بہت زیادہ اس میں رہنمائی ملے گی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واقعی سکھا دیا کہ بھیڑ اور قوم میں کیا فرق ہے، امت بن کے جینا اور بھیڑ بن کے جینا اس میں کیا۔ پھر اس صورت میں ایک اور چیز جو ہمیں دکھے گی وہ مایوسی ہے، کن کی؟ کفار مکہ اور یہود مدینہ کی، سراسر ان کو مایوس کر دیا گیا کہ اب بالکل امید نہ رکھو کہ تم مسلمانوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرو گے، اب یہ دعوت پھیلتی رہے گی۔ یہ دعوت صرف ایک نظریہ اور ایک سوچ ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اب یہ ایک اصل صورت بن چکی ہے۔ 3 بڑے بڑے مضامین اس صورت میں دکھیں گے۔ نمبر 1 وہی کہ مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی، سیاسی زندگی کے مسائل، جس میں مسلمانوں کو خاص طور پہ حج کے راستے میں پیش آنے والی چیزوں، شراب، جوئے، چوری کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی، یہ ساری چیزیں، قتل، ڈکیتی کی سزا، قسم توڑنے کے کفارے دیے جائیں گے۔ دوسرا اس مضمون صورت کا بنیادی مضمون ہے مسلمانوں کو نصیحت، کیا چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی، اور عموماً جب کسی کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ مظلومی کا دور ختم ہوتا ہے، آزمائشیں ختم ہوتی ہیں تو آپس میں پھوٹ پڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں بار بار مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی جائے گی کہ عدل پہ قائم رہو، یہود کی ہسٹری سے سبق سیکھو اور آپس میں ہی ٹوٹ ٹوٹ کے نہ پڑو۔ اور تیسرا اس صورت کا مضمون جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت ہے کہ دیکھو، اب اپنی امیدیں توڑ لو اور تم اس راستے سے پیچھے ہٹ جو، ایسا نہ ہو کہ اسلام کی گاڑی تمہیں خود ہی اپنے نیچے رکھ لے۔ بہت پیاری صورت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حق ادا کروا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں ہم کوشش کرتی رہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ یہ ہے مومن کی زندگی کا خلاصہ، اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے، اوفو بالعقود۔ اور حقیقت یہ کہ مومن کی پوری زندگی ایک پابند زندگی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مومن خود کو پابند کر لیتا ہے، کسی بھی چیز کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اللہ اس کو چاہے گا ویسا کرے گا۔ اور جب تک زندگی میں انسان پابندیاں نہیں لگاتا کچھ ملتا نہیں۔ اس وقت آپ کا قرآن سننا نفس پر پابندی کا راستہ ہے، اگر یہ پابندی نہیں لگائیں گے تو خیر نہیں آئے گی۔ اسی طرح حرام مال کے مقابلے میں اگر ایک انسان اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مرضی کے خلاف جینا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ادھر سے آ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے حلال اور حرام کی کچھ باتیں۔ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے۔ دیکھیے اسلام کا مزاج حلال سے شروع ہوتی ہے بات۔ عموماً لوگ حلال حرام میں پہلے حرام کو پیش کرتے ہیں، پہلے حلال بات کی کہ سارے کیٹلز حلال ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ یہ کہاں بتائے جائیں گے؟ ابھی سورت کی آیت نمبر 3 میں بتائے جائیں گے۔ لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، حرام مہینوں میں کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو۔ عربوں کی گٹھی میں شکار پڑا ہوا تھا، وہ لوگ اس طرح شکار کھیلتے تھے جیسے لوگ آج ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ اب جس چیز میں کشش بہت ہوتی ہے نا، پابندی بھی عموماً اسی پہ لگ جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کی پابندی ہمیں تو شاید اتنی نہ چبھے کیونکہ ہم تو اس کے بغیر بھی شکار نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ جب مسلمان احرام کی حالت میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک صحابی نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، وہ اپنی جوتی سی رہے تھے۔ اتنے میں باقی صحابہ کرام جو حالت احرام میں تھے ان کو سامنے سے ایک جانور دکھا، بھوک بھی تھی، گوشت حاصل کرنے کا اونلی طریقہ شکار تھا۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو احرام میں نہیں ہے وہ اس کو ذبح کر لیں، وہ کاٹیں گے تو ہم سب بھی کھا لیں گے، لیکن وہ اتنے مصروف تھے جوتا سینے میں کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ اب شکار نہ تو کر سکتے ہیں نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کھنکھار بھی نہیں سکتے تھے، بے چین بہت ہے کہ کسی طرح سے دیکھ لیں ابو قتادہ اس چیز کو، کہ ابو قتادہ ان کا نام تھا جو صحابی تھے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ بالآخر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے خود ہی اوپر نظر ڈالی تو ان کو سامنے جانور دکھا، فوراً اپنے نیزہ لے کے انہوں نے جانور کو کاٹا۔ جب کاٹ رہے تھے تو انہوں نے صحابہ کو بلایا کہ اللہ کے بندوں میری مدد تو کر دو، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ کبھی میں اکیلا کاٹ رہا ہوں، کچھ نہیں انہیں کرنی ہے، حرام کی حالت میں مدد بھی نہیں کریں گے۔ خیر اکیلا کاٹا، اس کو گوشت بنایا، پھر پکانے لگے، جب پکایا تو سب کھانے لگ گئے۔ کہنے لگے بھائی یہ کیا، یہ ہے ایک سچا مومن۔ کہنے لگے کھانا منع نہیں ہے، مدد کرنی، کاٹنا حرام تھا ہم نے نہیں کھانا۔ آج ہم پوچھیں ذرا حرام کام آ جائے زندگی میں، ذرا نافرمانی سے پیسہ کمانا پڑے، کہتے ہیں کیا کریں پھر گزارا نہیں ہوتا، پھر کیا کریں ہمیں بھی تو اتنی قسطیں دینی ہیں، اتنا پیسہ چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں لوگوں، ایسا نہ کرو کہ جس سے اپنے رب کو ناراض کرو۔ اللہ کی خوشنودی اور اس کے فضل کی تلاش میں زندگیاں بسر کرو. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کو روکا گیا تو اندیشہ یہ تھا کہ اگلے سال جب عمرۃ القضاء کے موقع پہ مسلمان وہاں جائیں گے تو یہ زیادتی نہ کر دیں اس بات میں کہ ہم بدلہ لیتے ہیں. کہا نہیں, یہ اسلام. دشمن سے بھی مقابلہ کرتے ہوئے کہا کہ تم زیادتی نہ کرو. کہاں دوستوں اور بھائی بہنوں میں, آج تم اپنوں سے زیادتیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کی دشمنی بھی تمہیں انصاف کا دامن چھوڑنے سے مجبور نہ کرے. اور کرو کیا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے زیادہ ان سب میں تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے بھی تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو, اس کی سزا بہت سخت ہے. اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. ہم سب کے لیے ایک کرائیٹیرین ہے. بعض دفعہ مکوک العباد کے نام پہ, بعض دفعہ رشتہ داریوں کے نام پہ, بعض دفعہ دوستیوں کے نام پہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں, اور بعض دفعہ وہ مدد ایسے کام میں ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی, اور اس کو ہم دیتے دین کا نام ہے. کیا کریں پھر, رشتہ داری کا معاملہ ہے؟ ہاں جی بتائیں, گناہ کا کام ہے؟ نہیں, تعاون علی البر, نیکی کی دعوت, خدا ترسی کی بات, اس کی بات کریں. نیکی کی دعوت, کسی کو بلانا. آپ میں سے کس نے کل بھلے ہوم ورک پہ کام کیا؟ آپ میں سے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے کل جا کے اور لوگوں کو دعوت دی قرآن کلاس کی؟ چھوٹی سی آپ کو ایک ایکٹیویٹی دی گئی تھی نا, ہاتھ کھڑا کر لیں جس نے بھی دی. الحمدللہ, تو پھر آپ کی دعوت والے آئے. بعض لوگ دعوت دینے کی وجہ صرف انفارم کرتے ہیں. ہاں پیار سے دعوت دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. کہتے رہیے تعاون علی البر, نیکی کی دعوت دیں, کسی کا کیا جائے گا؟ آپ وہ آئے نہ آئے آپ کو اجر مل جائے گا بلانے کا. اسی طرح تقویٰ کے کاموں پہ, کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا اس کو مسجد میں لے جائیے, کسی کا رائٹ پرابلم ہے رائٹ حل کر دیں, کوئی بچے نہیں رکھ سکتا اس کے بچے آپ رکھ لیجئے, کسی کو راستہ بتا دیں. میں نے دیکھے باتیں بس صرف منہ ہلانے کی دیر ہوتی ہے, لیکن ہم روزے کے مارے بات ہی نہیں کرتے. اب کون دعوت دیں, گلا تھکا ہوا ہے, اب کیا بولیں, چھوڑو کیا ہوگا. نہیں, جس کو اپنی نیکیوں کی فکر ہوگی وہ تو اپنی نیکیوں کو بڑھائے گا. آپ دیکھیے کہ لوگ ایک جاب کے بعد دوسری جاب کیسے کر لیتے ہیں, اوور ٹائم, پھر راتوں کی ڈیوٹیز, ویکینڈس, عید پہ, کرسمس پہ ڈبل ڈیوٹی کیوں کرتے ہیں؟ پیسہ ملتا ہے نا. جب نیکیوں کی ریزگاری ہاتھوں میں آتی ہے نا تو تھکن ختم ہوتی ہے. ہم جب اپنے نیکیوں کے پلڑے کو دیکھیں, تصور میں دیکھا کریں کہ میرا نیکیوں کا پلڑا کتنا ہوا ہے, تو اس سے انشاءاللہ پھر نیکیوں کی طرف رغبت دلانا فائدہ ہوگا. اچھا بعض دفعہ ہم بدگمان بھی ہوتے ہیں, انہوں نے تو آنا ہی نہیں, ہمارے کہنے کا کیا فائدہ, وہ کہاں مانیں گے, انہوں نے کہاں سننا ہے, یا وہ کہاں یہ نیکی کا کام کریں گے. آپ کہہ دیجئے ججمنٹل نہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے دے گا. اچھا اسم اور عدوان پہ تعاون کیا ہوتا, سوچیے. میرا خیال ہے کہ جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہم فلموں اور ڈراموں کی کرتے ہیں اتنی ہم قرآن کی کلاس کی نہیں کر پاتے. کوئی ایک چیز خرید آئے نا بازار سے, چار فون تو کرتے ہیں, وہ سیل پہ لگی ہوئی ہے تمہاری بھی لے لو, وہاں کھڑے کھڑے کہتے ہیں, بلکہ خود ہی لے ہی آتے ہیں. اتنا پیار, اتنا مان ہوتا ہے دوستوں پہ کہ پتہ وہ لے ہی لیں گی ہم سے. نیکیوں کے کاموں میں بھی یہی رغبت ہونی چاہیے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, تم پر حرام کیا گیا مردار کا مردار, خون, سور کا گوشت, اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. دیکھیے یہ چار چیزیں پوری شریعت میں حرام ہیں. آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں بھیجا گیا تو ایک پھل حرام تھا, ایک درخت کا پھل چکھنا نہیں تھا, باقی ساری جنت حلال تھی. شیطان نے اسی ایک کو اتنا حسین کر کے دکھایا کہ پوری جنت ان کو وہ درخت ہی لگی کہ شاید سب سے بڑی نعمت یہ جنت ہے. لیکن آج ہم امت مسلمہ کو دیکھیں, بعض لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت ریلیجن ہے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, صرف اونلی فور تھنگس حرام ہیں. پوری شریعت, آپ پورا گروسری سٹور سوچیں, سبزیاں, پھل, گوشت, میٹ, ہر چیز کھا سکتے ہیں سوائے ان چار چیزوں کے. جہاں بھی آپ کو کوئی حرمت کی چیز دکھے گی وہ انہی کا کوئی بائی پروڈکٹ ہوگا. میتا جو خود مر جائے, اب اس کی آگے قسمیں بتائی جا رہی ہیں. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ, جو جانور گلا گھٹ کر مر گیا ہو, جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر, بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو, یا جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو, سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا, اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو غیر اللہ، کسی دوسرے کے نام پہ، کسی کی قبر پہ جا کے بکرا ذبح کر دیا، کسی کے نام کی سبیل دے دی، شرک جہاں بھی آئے گا، اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ سورۃ الانعام میں ہم پڑھیں گے۔ پھر یہ کہ تمہارے لیے یہ بھی ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو۔ عربوں میں بہت رواج تھا، تیر قسمت، تیروں کے ذریعے سے قسمت مانتے تھے۔ بعض تیروں پہ لکھا ہوتا تھا افل، بعض پہ لکھا ہوتا تھا لا تفل، کر لو اس کام کو، بعض پہ لکھا ہوتا تھا نہ کرو، اور کچھ تیر خالی تھے۔ کوئی بھی کام کرنا ہوتا، مثلا سفر پہ جانا ہوتا، تو سب سے پہلے اپنے کمرے میں آ کے وہ تیر اٹھاتے، سامنے ان کے بت کا، جو معبود جن کو سمجھتے تھے ان کا بت ہوتا، تو پھر وہ اس تیروں میں سے نکال کے، تو جس تیر کے اوپر ہاتھ آتا اس کو چلاتے، اگر اس پہ لکھا ہوتا کر لو تو اس کام کو کر لیتے، اگر لکھا ہوتا نہ کرو تو نہ کرتے، اور کسی موقع پہ ایسا ہوتا کہ خالی تیر چل جاتا تو پھر اس کو دوبارہ باری لیتے۔ اس طرح تیروں سے قسمت معلوم کرتے۔ اسلام نے اس کا خوبصورت طریقہ ہمیں کیا بتایا؟ استخارہ۔ پہلے عقل استعمال کرو، سوچو سمجھو، پھر استخارہ کر لو، پھر اس کام کو کر لو۔ اس لیے آج تیروں سے قسمت معلوم کرنے کا جو بھی طریقہ ہے، وہ جنتر منتر ہے، وہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا کوئی جوتشی ہے، وہ قسمت معلوم ہو رہی ہے، بس قرآن سے فال نکالتے ہیں، یہ سب چیزیں فرمایا کے فسق ہیں، یہ سب فسق کے کام ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے۔ یہاں نہ سوچئے، اس آج پہ جائیے، الیوم، یہ وہ الیوم ہے جو مکہ کے بعد مدینہ کے اندر جا کر مسلمانوں کے سٹیبل ہونے کا دن تھا۔ یہ آیات جو ہیں یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہیں۔ اسلام پوری رونت کے ساتھ سربلند ہو چکا تھا، چاروں طرف اسلام کے جھنڈے تھے، لوگوں کو خوب پتہ چل گیا تھا کہ اصل اب مستقبل اسلام کا ہے۔ اللہ اس دن کہہ رہے ہیں کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آج اس دین کو مکمل کیا جو اقرا بسم ربک الذی سے شروع ہوا۔ اس آیت کے نزول کے چند مہینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہود نے اس آیت کو سن کر کہا، کاش یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم ایک عید کرتے، ہماری تو اس دن دو عیدیں ہوئیں، ایک تو جمعہ کا دن تھا اور ایک حجۃ الوداع کا دن تھا، یعنی حج کے اگلے دن کی بات تھی۔ تو دین مکمل ہے۔ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو کیا پھر اس کے اندر دوبارہ کچھ اور تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں؟ ویسے یہ کمرہ بن چکا، اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ دیواریں تو گرا دیں، اور کیا کریں گے؟ اگر ادھر اور اینٹیں لگائیں گے تو یہ کمرہ چھوٹا ہوگا نا، کھڑکی لگا دیں، پارٹیشن لگا دیں، چھوٹا ہوگا۔ بالکل اس کیفیت کو سمجھ لیجئے کہ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا وہ مکمل دین تھا۔ ہم اس میں اپنی مرضی سے اضافے کریں، یہ کر لو اتنا ثواب، اس دن جاگ لو اتنا ثواب، اس رات کا اتنا ثواب، یہ فائدے کی چیزیں جس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو منمانی نیکیاں کہتے ہیں، تو وہ اس دین میں اضافہ ہوگا۔ دین کی اصل شکل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی، اور مکمل دین چھوڑا، اس لیے اس کو لینا ہے۔ اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ کون سی نعمت؟ اسلام کی، نبوت کی۔ اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ پہلے تین آیات کو پڑھتے ہوئے سوچئے کہ ہم نے اللہ کو کچھ دیا کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کرے۔ خود کو احساس دلاتے ہوئے سوچئے کہ اگر میں کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتی، کیا میرے دل میں اسلام کی تڑپ اور محبت اتنی تھی کہ خود اسلام قبول کرتی؟ علم کا اتنا شوق تھا؟ یہ تو ہماری پلیٹ میں رکھی ہوئی چیز ہمیں مل گئی، یہ اسلام تو ہمیں ورثے میں مل گیا، شاید اسی لیے آج اس کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ میں اس دین کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتی ہوں۔ فمن استر رفی مخمست غیر متجانف لیس، لہٰذا حلال و حرام کی جو قید تم پر عائد کی گئی ہے ان کی پابندی کرو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، ہر دور میں لوگ حلال حرام کے مسئلے پوچھتے تھے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ کتنا خوبصورت اصول ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو بھی چیزیں اسلام میں حرام ہیں نا، مثلا ہم نے پیچھے شراب کی بات دیکھی، وہ حرام ہے، نجس ہے، گندی ہے، عقل کا فطور ہے، پک خنزیر کا گوشت حرام ہے یا اس کی کھال اور اس کی چا جو اس کی چربی ہے حرام ہے؟ کیوں گند؟ اس لیے کہ گندا جانور ہے۔ خنزیر کا جسم اندر سے انسان سے بہت ملتا ہے۔ خنزیر کے جسم میں جو بیماری ہوگی اگر ہم اس کا گوشت کھائیں گے براہ راست وہ ہمیں بھی بیماری لگے گی۔ پھر اخلاقی طور پہ گندا جانور ہے، اس کے جسم پہ پورس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے اس کا پسینہ اس کے جسم کے اندر ہی رہتا ہے اور جو گندے مادے جسم سے نکلنے ہوتے ہیں وہ جسم میں رہتے ہیں، اپنا فضلہ کھا جاتا ہے۔ ہومو سیکشل ہوتا ہے، اپنی ہی مادہ سے زنا کرواتا ہے، ایک وقت میں کئی کئی پگ ایک فیمیل کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ آج دیکھیں جو لوگ ایسے گوشت کھاتے ہیں ان میں بالکل وہ ساری خوبیاں آتی جاتی ہیں، وہ ساری عادات آتی ہیں۔ اللہ نے اگر خنزیر کو حرام کیا تو کوئی ہم پہ ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہے کہ پانچ چیزیں حلال ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کون سا کھانا اہل کتاب کا؟ پاک کھانا، حلال کھانا۔ پیچھے بات حلال کی ہو گئی، اب بعض لوگ اس آیت کو لے کر بنیاد سمجھتے ہیں کہ شاید اہل کتاب چونکہ شراب پیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر ہمیں تو اللہ نے کہا ان کا کھانا ہے۔ تو یہاں طعامکم اور طعامہم سے مراد ذبیحہ ہے۔ اگر اہل کتاب کوئی ایسا ذبح کر لیتا ہے جیسے اسلام کے اصولوں کے مطابق کھا سکتے ہو، لیکن جو تم حرام اپنے طور پہ نہیں کھا سکتے وہ ان کے گھر میں کیسے کھا سکتے ہو؟ اسی طرح والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرنے لگو۔ جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ یہاں غیر مسلم یعنی یہودی یا نصرانی عورتوں سے نکاح کی بات ہے، اسلام نے اس کے بارے میں کیا نقطۂ نظر دیا؟ پہلی چیز محصنہ، پاک دامن عورت۔ پیچھے ہم نے پانچویں پارے کے آغاز میں ایک آزاد عورت سے نکاح کی شرائط پڑھی تھی، بالکل وہ ساری ایک اہل کتاب عورت سے نکاح کے وقت بھی ہوں گی، شرط کے کہ وہ عورت اہل کتاب ہی رہے۔ آج کے دور میں جو یہود اور نصارہ ہیں ان میں سے اکثر ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، ڈائگنوسٹک ہو چکے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے اسی عقیدے پہ جو اصل میں یہودیت اور نصرانیت کا تھا، نکاح ہو سکتا ہے۔ شرائط وہی ہیں کہ عورت گندی نہ ہو، ہر وقت مردوں کی صحبت میں رہنے والی نہ، محسنہ ہو، پاکیزہ ہو، پھر حق مہر اس میں بھی ہوگا، پھر اس شادی میں بھی گھر بسانے کا ارادہ ہوگا، پھر ڈھکی چھپی دوستیاں نہیں ہوں گی۔ آج بتائیے جب ایک مسلم کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتا ہے تو کیا یہ معاملات سارے پورے ہوتے ہیں؟ عموماً غیر مسلموں سے تو کرنے کی بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے جی محبت ہو گئی، تعلق بن گیا، چلو کر لیتے ہیں ان سے شادی۔ حالانکہ اس میں کتنے مسئلے ہیں، دوسرے بارے میں ہم دیکھ چکے کہ دن رات کا فرق، شادی سے لے کے صبح تک کتنے اختلافات ہیں، نماز کے وقت سے لے کے جمعے کی نماز سے لے کے عید سے لے کے رمضان کے روزے، زکوٰۃ، سوچ نہیں ملتی وہاں ایک گھر میں خوشی کہاں ہوگی۔ لیکن اگر ساری حدود کو پورا کر کے مرد کسی غیر مسلم یعنی یہودی یا نصرانی عورت سے ان تمام شرائط کے ساتھ شادی کرتا ہے اس کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی کہا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ خَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو ایمان کے بعد ہفتے عمل کرے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ غیر کتابیہ عورت کے ساتھ شادی میں ایمان کا بڑا خطرہ ہے، سچ ہے نا؟ خوش رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پھر ایک دوسرے کو خوش کرنا ہی پڑے گا، بعض دفعہ کسی کی گوری رنگت، بعض دفعہ کسی کا حسن، کسی کا مال، کسی کی نیشنلٹی انسان مرد کے ایمان کو خراب کرے، لیکن دنیا میں کچھ مل بھی گیا تو وہو فی الآخرت من الخاسرین۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں کتابی عورتوں سے نکاح پر بھی پابندی لگا دی تھی، آپ نے فرمایا کہ جب سارے مسلمان ان عورتوں سے نکاح کرنے لگ جائیں گے تو اس کے بعد پھر اپنی عورتوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ اپنے گورنروں کو اور اپنے الاٹڈ پیپل کو منع کرتے تھے، آپ نے کہا کہ اگر تم کرو گے تو باقیوں کو تو اور رخصت مل جائے گی، بہت استثنائی صورت میں یہ نکاح ہو سکتا ہے، عام حالات میں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہاں مسلمان ہو کوئی شادی کے لیے نہیں، اسلام کے لیے مسلمان ہو پھر ایسی بھی شادیاں بہت قابل رشک ہیں، کیونکہ پھر ایسی عورتوں کو اگر اچھے مسلمان شوہر مل جاتے ہیں تو پھر وہ فائدہ لیتی ہیں اور اسلام مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے تو اس کا اپوزٹ دیکھا، ایک خاتون تھی مجھے ملی امریکہ میں، ان کے اسلام لانے کے بیچ میں چیز کیا تھی، حیرت ہوگی آپ کو سن کے، कहती आई हैड अ बॉयफ्रेंड एंड ही वाज मुस्लिम, मुसलमान लड़का उसका बॉयफ्रेंड था। उसको देखकर या उसके करीब जाने आने से उसको थोड़ी इस्लाम की सुनगुन लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मुसलमान जब हो गई तो वो अच्छी मुस्लिम हो गई, तो उस लड़के ने उसको छोड़ दिया, उसको अपने जैसी चाहिए थी। ये भी होता है, शादियां करते हैं छोड़ जाते हैं, कहते तुम कैसी मुस्लिम बन गई। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ वो सारी बातें हमें बता के फरमाते हैं कि जो दुनिया और आखरत में से सिर्फ दुनिया को चुनेगा, उसकी ज़िंदगी दुनिया में तो क्या बननी है, आखरत में दीवालिया होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल्मराफ़िक़। वुज़ू का तरीका है इसमें, ऐसे नहीं समझ सकते जब तक के साथ हदीस और सीरत को नहीं लगाएंगे। कुरान सिर्फ इशारे खजाना है, इसकी चाबी सुन्नत है। इसलिए सिर्फ नमाज का तरीका या वज़ू का तरीका कुरान से भी लें तो हम नमाज और वज़ू भी नहीं कर पाते। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो, पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहा कर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो तुम में से कोई शख्स रफ़ाए हाजत से आए या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से काम लो, बस इस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लो। सूरत अन्निसा में हम इस पे बात पहले कर चुके। अब ये वो ख़ास मौका है कि जिस जंग में ये नाजिल हुई थी, पूरा तरीका अल्लाह ताला ने इशारतन इधर बता दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ करके बताया, जिस पे फिर सहाबा कराम अमल करते थे। ये क्यों है हुक्म? आम तौर पे तो वज़ू करना है लेकिन सफ़र में या मजबूरी में तयम्मुम का, इसलिए कि मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला तुम पर ज़िंदगी को तंग नहीं करना चाहता। सच है ये, कुछ लोग सोचते हैं दीन पे आएंगे ज़िंदगी तंग, तो अल्लाह कहते हैं मैं तुम पर ज़िंदगी को तंग नहीं करता। देखिए कभी माँ बच्चे पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ डालती है? आप अपने छोटे 4 साल के बच्चे को कह सकते हैं 10 किलो घी का डब्बा उठाओ? नहीं करेंगे ना, अल्लाह कैसे डालेगा। कभी सोचें, कभी दीन की कोई बात आपको बोझल लगे तो फ़ौरन पूछें मेरी माँ मेरे ऊपर ये हुक्म डालती, अगर मेरे लिए नामुमकिन होता तो अल्लाह कैसे डालता। यकीनन उसके अंदर कुछ ना कुछ बात दूसरी होगी। वलाकी युरीदुल्युतहिरकुम वलियुतिम नेमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, मगर वो ये चाहता है कि तुमको पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। वस्कुरु नेमत अल्लाहि अलैकुम, अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की इसका ख्याल रखो और उस पुख्ता अहद पैमान को ना भूलो जो इसने तुमसे लिया, यानी तुम्हारा ये कॉल कि हमने सुना और इताअत की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिल के राज तक जानता है। यहाँ बैत अकबा की बात है, मदीना आने से पहले मदीना के लोकल लोगों से जो नबी सल्लम की बैत हुई थी उसका इशारतन इधर तस्करा किया गया कि नबी को मदीना बुलाया तो साथ तुमने उसके कुछ कौल इकरार लिए थे, अब जो कहा था उसको मानो। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिल के राज तक जानता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तइल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ, अदल करो, ये खुदा तरसी से ज़्यादा मुनासबत रखता है। अब इन अहकामात को आप मदीना की न्यूली बिल्ट स्टेट के तौर पे सोचिए, बार बार गवर्नमेंट की तरफ से यही हुक्म है, अदल करो, इंसाफ करो। इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि कोई हुकूमत कुफर पर कायम रह सकती है लेकिन जुल्म पर कायम नहीं रहती। जब मुस्लिम हुकूमतें जुल्म करती हैं मुस्लिम रियासतें डूब जाती हैं। गैर मुस्लिम मुल्कों में आप देखते हैं कुफर के बावजूद कितनी खुशहाली क्यों है, क्योंकि वहाँ अदल है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। जो लोग ईमान ला कर नेक अमल करें अल्लाह ने उनसे वादा किया है, क्या कि इनकी ख़ताओं से दरगुजर करेगा और इन्हें बड़ा अजर मिलेगा। रहे वो लोग जो कुफर करें और अल्लाह की आयात को झुटलाएं, तो वो दोजख में जाने वाले हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के इस एहसान को याद करो जो इसने अभी हाल में तुम पर किया। कैसे? जबकि गिरोह ने तुम पर दस्तराजी का इरादा कर लिया था मगर अल्लाह ने इनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए, इनके हाथ अल्लाह ने तुम पर उठने से रोक दिए। اشارہ ہے اس میں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہودیوں کے گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص خاص صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت پر بلایا. خفیہ طور پر سازش یہ تھی کہ اچانک آپ پر ٹوٹیں گے, قاتلانہ حملہ کر دیں گے اور آپ کی جان چلی جائے گی. عین وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تو آپ اس جگہ سے اٹھ کر آ گئے. اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیا, جبکہ گروہ نے تم پر ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان نے 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی, زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے. یہ حصہ ہائی لائٹ کر لیجیے. ملک تو بن جاتے ہیں پاکستان کے نام پر, اسلام کے نام پر آزاد تو ہو جاتے ہیں, لیکن ان ملکوں پہ رحمتیں کب آئیں گی جب یہ سارے کام کیے جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 12 میں ایجنڈا دیا گیا کہ اسلام کے نام پہ کوئی ملک آزاد ہوا وہ کرنا کیا ہے, یہ سب کرنا پڑے گا. اللہ کی مدد قوم پر کب آتی ہے؟ جب نمازیں قائم ہوں, زکوٰۃ کا نظام ہو, اللہ کے رسولوں کو اس کا مقام دیا جائے, نبی کے مشن کے مطابق زندگی بسر کی جائے اور اپنے مال اللہ کے راستے میں کھول دیے جائیں. تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا. اللہ کی شارٹ کمنگ کو دور کرتا ہے. اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی. آج ہم نے بھی سوا سبیل گم کی ہوئی ہے. دعا کریں واپس آ جائیں. 60 سال کے قریب ہو گئے ہمیں زمین کا ٹکڑا لیے ہوئے, آج تک یہ نہیں پتا کہ قانون کیسے بنانا ہے اور کیسے بنوانا ہے. پھر ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. آج امت مسلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر پھر توڑتی ہے تو اللہ رحمتوں سے دور کرتا ہے. آج انفرادی اور قومی سطح پہ ہم اللہ کی رحمتوں سے دور دکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے دل سخت کر دیے. دل سخت لگتے ہیں؟ دل سے انسانیت کا درد مٹ جائے تو وہ دل دل نہیں رہتا. وجہ کیا ہے دلوں کی سختی کی؟ یحرفون الکلم عن موادیہ. ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کو الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. یہ ہے وجہ. آج بھی لوگ کہتے ہیں اللہ اتنا سخت نہیں, کوئی نہیں, سود کے بغیر ہو نہیں سکتا گزارا, یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم غیر ملکوں سے مدد لیے بغیر جئیں. یہ ہے جو حرفون الکلمات کے لحاظ سے اللہ کے کلام کو اپنی مرضی سے بے بدلتے ہیں, اللہ کی شریعت کو موم کی ناک بنا کر ادھر سے ادھر موڑتے ہیں, اللہ کی مدد چلی جاتی ہے. وَنَسُوخَ السَّمِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اور جو تعلیم ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول گئے. سچ کیا آج کی کہانی نہیں لگتی؟ آج کس کو خدا یاد ہے؟ آج کس کو دین یاد ہے؟ کس کو کتاب یاد ہے؟ عمل سے تو بات دور کی بات ہے, صرف لفظوں کی حد تک ہم اس دین کو نہیں سمجھتے. اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے, ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع. یعنی جب زندگیوں سے کتاب نکل جاتی ہے پھر جو بھی کریں گے تھوڑا ہی ہے. آج امت مسلمہ کا حال دیکھیں آپ, کہتے ہیں ان کو مرنا یاد نہیں, اتنا دھوکہ, اتنا فریب, اتنا غریبوں کے اوپر ظلم. اللہ کہتے ہیں ان سے جو بھی کہو گے یہ اس سے بھی زیادہ کریں گے, کیونکہ کتاب ایک بیلنس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک ترازو ہو پھر اس میں باٹ ڈالے ہو, آپ جب تولیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کلو کے ساتھ کوئی ایک چٹانک اوپر چلا گیا, کچھ نیچے چلا گیا, تھوڑا تھوڑا آپ ادھر ادھر رہتے ہیں. لیکن کسی کے پاس ترازو باٹ کچھ بھی نہ ہو, صرف اندازوں سے وہ تول تول کے چیزیں دے تو پتہ نہیں کہاں کا کام پہنچ جائے گا. صحت مند ہے تو وہ چیز پکڑ کے کہے گا نہیں ہلکی ہے, کمزور پکڑے گا کہے گا نہیں بھاری ہے. یہی دین کے ساتھ ہوا. کتاب ایک کرائیٹیرین ہے, ایک معیار ہے, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تھوڑا بہت 19-20 ہوتا ہے لیکن بندہ بچ جاتا ہے. اور اس کا اپوزٹ وہی ہوتا ہے کہ اتنی دور پہنچ جاتا ہے انسان کہ اس کو پھر سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں کہاں پہنچ گیا. لہٰذا فرمائیں بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے کہ جو شرارتیں بھی یہ کریں, تو یہ ان سے عین توقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی وہ سبق یاد کرایا گیا جس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ دیکھیں، جو قومیں کتاب فراموش ہوتی ہیں، وہ خود فراموش ہوتی ہیں، پھر وہ خدا فراموش ہو جاتی ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں نا، تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن، جو خدا کو بھولتا ہے وہ اللہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ قومیں جب اللہ کی بات بھولتی ہیں، پھر ان کو اپنا نفع نقصان بھی یاد نہیں رہتا۔ نتیجہ کیا ہے جو آج ہمیں دکھتا ہے؟ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ آج عناد اور بغض دکھتا ہے، وجہ کیا؟ کتاب سے دوری۔ آج مسلمان مسلمان کو دیکھ کے نہیں خوش ہوتا، دیندار دیندار کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، دنیا دار دنیا دار کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا۔ آج انسانیت جو زخم کھا رہی ہے نا، وہ کتاب سے دوری کے۔ ایک مسیحا اٹھے، مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرتے کرتے اس پوری دنیا کو اس کتاب کے نظام میں لے آئے، آپ دیکھیں گے زمین سونا اگلے گی، آسمان سے ایسی بارشیں برسیں گی جہاں سے برکتیں آئیں گی۔ ہم خود اپنی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی طور پہ نافرمانیاں کر کے اللہ کی رحمتوں کو روک لیتے ہیں۔ اسی طرح کی کہانی نصارہ کی تھی جن کا اب تذکرہ آ رہا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں جنہوں نے خود کو نصارہ کہا یا جنہوں نے خود کو یہودی کہا، یہ نام اللہ نے نہیں دیے، یہ فرقہ وارانہ نام ہے، یہ اس کی دلیل ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مسلمان کہنے کی بجائے خود کو نصارہ کا، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرا دیا کیا تھا، اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ان کے لیے قیامت تک ہم نے دشمنی اور عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں پکار لگتی ہے، لوگوں یہ وہی رسول ہے جس کی آمد کی تم امید رکھتے تھے، جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے۔ یہودی علماء کی خیانتیں اللہ کے نبی کے ذریعے کھلی، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ ہر بات ہماری خلاف کرتا ہے۔ آج بھی سچی کتاب کھلتی ہے تو لوگ دین سیکھ کے کہتے ہیں اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، اچھا یہ ٹھیک تھا جس کو آج تک ہم نے غلط سمجھا۔ چینجز ضرور آتی ہیں، انہی چینجز کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں خوشیاں مناؤ، دیکھو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور آہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہمیں فیل ہو رہی ہے یہ روشنی؟ قرآن کی رہنمائی میں کتاب کو پڑھنا اور اس کے بغیر جینا بالکل فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس روشنی کی ویلیو پہچاننے کی، ساری زندگی اس کے ساتھ جڑنے کی، اور اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قومیں کتابوں سے کٹتی ہیں تو اندھیروں میں چلی جاتی ہیں، اسی طرح کے اندھیروں کا تذکرہ نصارہ کے ضمن میں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ نعوذ باللہ، کل تک مسیح ابن مریم تھا، آج وہ خدا کا بیٹا کیسے بن گیا؟ اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، ان سے پوچھو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین کے لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ وہ جو کچھ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، کچھ فہمیاں دیکھیے گا، یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، کیوں کہتے تھے؟ یہود کہتے تھے ہماری طرف سب سے زیادہ نبی آئے ہیں گویا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. نصارہ کہتے نہیں, اللہ نے اپنا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہماری طرف بھیج دیا اور وہ ہمارے کفارے میں سولی پہ چڑھ گئے اس لیے ہم لاڈلے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ وہ بخت نصر اور ٹیٹس نے حملے کیوں کیے؟ کیوں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائی؟ باؤ بھی غضب من اللہ کی اللہ غضب, غضب کی باتیں کیوں ہوئی اگر تم اتنے ہی لاڈلے ہو؟ اصل حقیقت کیا ہے پھر؟ در حقیقت تم بھی ویسے انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے. وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. بار بار ایک پکار. آپ امیجن کریں مدینہ کی گلیوں میں یہ آوازیں لگ رہی ہیں. اسلام ایک طاقت بن چکا ہے, گھر گھر اسلام کا جھنڈا. راستے میں روڑے اٹکانے والے اب اپنی راہ لیتے ہوئے دکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. دیکھیں کم سے کم تیسری دفعہ یہ جملہ آ رہا ہے. لوگو اے اہل کتاب, او کتاب والو, ہمارا یہ رسول تمہارے پاس آ چکا ہے, دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے. جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا. کتنا عرصہ ہوا کوئی رسول آیا ہی نہیں عرب کے علاقوں میں, اب آ گیا ہے تو اب تم شکر کرو. آیا کیوں؟ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ دیکھیں کہ اتنی پکاروں کو بھی نہ سننے والوں کو پھر کیسے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہم اس درد کو محسوس نہیں کر پاتے جو اصل میں ہونا چاہیے, کہ اتنی حجتیں تمام ہونے کے بعد جب کوئی من مانیاں کرے گا تو آپ سوچئے کہ کیا پھر اس کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. آج بھی بڑے بڑے علماء کو پتہ ہے کہ اسلام حق ہے, آج بھی ان کو پتہ ہے کہ نفس سلم سچے نبی تھے, لیکن تعصب, رقابت, سگے سوتیلے کا فرق. بنی اسرائیل سے کیوں آ گیا بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا, بنی اسماعیل سے کیوں آیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو زیتا, بہت ہو گئی, شروع میں جھٹلا لیا بہت تھا, اب تمہیں یقین ہو گیا کہ دین اسی کا سچا ہے تو پھر مان جاؤ. لیکن لوگ اتنی آسانی سے نہیں مانتے. دیکھیں جو بے دین لوگ ہوتے ہیں نا وہ جلدی مان جاتے ہیں, ان سے دین دور رکھا ہوتا ہے لوگوں نے, وہ مان جاتے ہیں. دیندار لوگ نہیں مانتے جو پہلے سے کسی دوسرے دین سے جڑے ہوں, چاہے وہ کسی قابل بھی نہ ہو, لیکن وہ صرف اسی بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ میری اماں کا دین تھا, یہ میری خالہ کا دین تھا, میری نانی یہ کام کرتی تھی. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پھر نعمتوں کی قدر دلواتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تم کو دی ہے. اس نے تم میں نبی پیدا کیے, تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا. نبوت کی طرف اشارہ ہے. حقیقت ہے کہ یہ قوم بڑی نعمتوں میں تھی, ہر نبی کو انہوں نے جھٹلایا, اللہ نے پھر ان کو نبی دیا. اے برادران قوم, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا ہے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. امالکہ قوم کی طرف اشارہ ہے. ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. سوچیے ذرا, لاڈلی قوم کہتی ہے دشمن خود ہی وہاں سے نکل جائے, ملک چھوڑ کے پھر ہم چلے جائیں گے جھنڈے لگانے کے لیے. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. آج امت مسلمہ کا یہ حال نہیں ہو گیا؟ کہتے ہیں اللہ خود ہی سارے کام کر کے دنیا کو فتح کر دے, سب جگہ اسلام آ جائے, پھر ہم جا کے بس جھنڈا لگا دیں گے. اللہ اکبر. لیکن دیکھیے کبھی جہاں بہت اندھیرے ہوتے ہیں نا وہاں سورج نکلتا ہے, اندھیری رات میں روشنی. انہی میں سے دو لوگوں کو اللہ نے اپنا انعام دیا. قال رجلان من الذين يخافون ان ام الله عليهما, ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. کیا نعمت تھی؟ اللہ کا ڈر اور جرت. جب سارے حق کا راستہ روکے نا, تو ایسے وقت میں اللہ جس کو اپنا خوف دیتا ہے نا وہ حق کے راستے کے کراہی بن جاتا ہے. انہوں نے, یہ وہ دو لوگ ہیں جن کا تذکرہ آگے بھی آئے گا, انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ, جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے, اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر بھی یہی کہا کہ موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں موجود ہیں, اور بہت شوق ہے اگر اس علاقے کو فتح کرنے کا تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو اِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ، اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ کیا رویوں سے ہم مسلمان بھی یہی ثابت نہیں کرتے؟ اللہ جائے خود ہی کشمیر کو فتح کر لے، اور بہت ہے تو کسی کو جانا ہے تو چلا جائے، ہم تو نہیں جا رہے۔ بوسنیا کے، چیچنیا کے مسلمانوں کے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قومیں جب غلامی میں رہتی ہیں تو ان کے ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری زندگیوں کا کیا مقصد ہے، کھانا پینا اوڑھنا، یا تو ہم ذرا نپے تپے پہ رہتے ہیں۔ سچی جو بات ہے، مہنگائی کہہ لیں یا اتنا کوئی ٹرینڈ نہیں، آپ ذرا جائیں تو صحیح اپنے ملکوں میں، تین چیزوں کا نام زندگی دکھتی ہے، کھانا خوب کھائیں، پہننا اوڑھنا، اور دانتیں شادیاں۔ میں کہتی کون کہتے ہیں ہمارے ملکوں میں حالات خراب ہیں؟ ایسی ٹی وی بند کر دیں، میڈیا نے جو غلغلہ مچایا ہوا کہ ہمارے ملکوں میں گولیاں چل رہی ہیں، آپ صرف ایک ہفتہ رہ کے آئیں اپنے ملکوں میں، آپ کا آنے کو دل نہیں چاہے گا، اتنا فن ہے وہاں۔ صبح اٹھ کے بیگمات نکلتی ہیں گاڑیوں میں، بڑے بڑے پرس قیمتی اٹھا کے ڈرائیوروں کے ساتھ، کبھی جیولر کے پاس، کبھی کپڑے بوتیکس کے پاس، اور کبھی سلمنگ سینٹر، اور کبھی راتوں کو پارٹیاں اور دنوں کو بازار۔ سارا سارا دن جو خریدتے ہیں وہ راتوں کو جا کے دکھاتے ہیں من چاہے کھانے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد بھی وہاں کھانے کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں؟ میں نے لٹرلی 10-12 دن پہلے یہ دیکھا، کہیں جا رہے تھے، میں نے کہا کس وقت جا رہے ہیں، گھڑی دیکھی تو تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 11 بج کے کوئی 11:30-12 تھے، تو جو جا رہے تھے وہ جلدی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ فلاں کھاتے ہیں چیز۔ کیوں؟ میں نے کہا بند کب؟ وہ تو 8 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ کہنے کہ نہیں 12 بجے کیا، 2 بجے تک چلتی ہیں دکانیں۔ تو میں نے کہا صبح اٹھتے کب ہوں گے؟ کہتے کھلتی پھر اگلے دن 11 بجے۔ آدھا دن تو ہم نے خود سو کے گزارا۔ آپ دیکھیں یہ کافر ہیں، ہم فجر کے لیے اٹھے نہ اٹھے یہ اٹھ جاتے ہیں اپنی جابس کے لیے، کیوں اللہ ان کو برکت نہ دے؟ صبح کی سحریوں کے وقت میں برکت تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے مانگی، ہماری صبح جاگ رہی ہیں۔ آپ جائیں سر اپنے ملکوں کے آدھی صبح اٹھنے کے، آدھا گھر سو رہا ہوتا ہے، آپ بامبا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب کریں کیا؟ وہ جائیں کہاں، کہتے ہیں بازار بند ہے، گھر والے سو رہے، ماسیاں نوکر بیٹھے، وہ آپ کو ناشتہ کرا دیں، کھلا دیں، پلا دیں، گھر والے سب سو رہے ہیں۔ جب ایسی حالات ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کو غصہ آتا ہے، اسی لیے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بنی اسرائیل کی نہیں، یہ آج مسلمانوں کی کہانی ہے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، اس پر موسیٰ بول اٹھے، اے اللہ میرے اختیار میں اب کوئی نہیں رہا، میری نہیں کوئی سنتا، مگر میں اور میری ذات میرا بھائی، یعنی میں اور میری اپنی ذات میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے، فف رک بئی نانا، یہی ایک حل ہوتا ہے، کیونکہ بروں میں رہ کے انسان خود بھی برا ہونے لگتا ہے، کہ بس مجھے ان سے الگ کر دے، فاسق لوگوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ کا جواب سنیے، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کرو۔ مصریوں کو، فرعون، بنی اسرائیلیوں کو تو 40 سال کے بعد مل گیا تھا نا بیت المقدس، ہم مسلمانوں کو تو 60 سال ہو گئے پھر نہیں مل رہا، ہمارا حال ان سے بھی برا، ہم بھی زمین کے ٹکڑے مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی اب آپ پڑھ رہے ہیں نا، آخر تک چلیے گا، کوئی جنگ 1 مہینے سے زیادہ نہیں چلتی دکھتی، کچھ کم و بیش اوپر نیچے، ہم 60-60 سال سے زمین کا ایک ٹکڑا نہیں لے پاتے، کیونکہ وہ دل نہیں، وہ ایمان نہیں، وہ جوش نہیں جس پہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے 40 سال ان کو وادی تیم میں دھکے کھلائے، ہماری سرسبز زمینوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بھوک اور افلاس کے ہاتھوں کر دیا۔ اللہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب یہاں سے آگے ایک قصہ ہے، تھوڑا سا اپنے لفظوں میں سناتی ہوں۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، بالکل ابتدائی دور کا واقعہ، کسی وجہ سے حابیل کو قابیل، قابیل کو حابیل سے کچھ حسد ہوا، حسد کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کس کی قربانی قبول کرتا۔ ایک نے اپنی اعلیٰ چیز قربان کی، دوسرے نے اتنا قربان کی، جس نے دل سے قربانی کی اللہ نے اس کی قبول کر لی، جس نے اوپرے دل سے کی اس کی پڑی رہی، بجائے اس کے کہ اپنے عمل کی اصلاح کرتا، بھائی سے حسد شروع ہو گیا اور غصے میں آ کے بھائی کو مار دیا، پہلا قتل جو دنیا میں ہوا۔ اصل میں یہ واقعہ مدینہ کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے اس سے اگلے لیس رکوع کے لیے، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں گی، حدود آرڈیننس مدینہ میں لگنے والا تھا۔ मौत की सज़ा, मौत की सज़ा थी, डकैती की, चोरी की सज़ा रही है। अब इस वाक्य के बाद आप देखेंगे सब इस्लामिक सज़ाएँ शुरू हो जाएंगी। तो क्या पता चला कि दीन पहले जहन साजी करता है, फिर हकूक, फिर कवानीन होते हैं। आज देखिए कि किसी को लॉ पढ़ता देखें तो सज़ाओं से बात शुरू होती है। इस्लाम पहले लोगों के दिल मुसफ़र करता है। इसमें इतना प्यारा असूल आ रहा है कि इन्नम यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। सुनते हैं वाक्य को, वत्लु अलैहिम नबअ आदम बिल हक, और ज़रा इन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा भी बेकमों का सुना दो। जब इन दोनों ने कुर्बानी की तो इनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की ना की गई। उसने कहा मैं तुझे मार डालूंगा, इसने जवाब दिया अल्लाह तो मुत्तकियों की ही नस्लें कबूल करता। इसको हाईलाइट किया जा सकता है। ईद आएगी, कुर्बानियाँ होंगी, बकरे, छतरे, गाय, ऊँट, कबूल किसका होगा? तकवा वालों का। तकवा क्या होता है? अल्लाह की फरमा बरदारी से माल को कमाना और अल्लाह की फरमा बरदारी में खर्च करना। तकवा के बग़ैर कुर्बानियाँ कबूल नहीं होती, चाहे वो जानवरों की हो या वक्त की कुर्बानियाँ या कोई दूसरी। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊँगा। और बस मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोस्ती बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार इसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल इसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मारकर इन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने कौवा भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि इसे बताए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला अफसोस मुझ पर, मैं तो इस कौवे जैसा भी ना हो सका। नोट कीजिएगा, अल्लाह इंसान को इल्म जानवर से दे रहा है, परिंदे से दे रहा है। परिंदे ने अपने मुर्दा भाई की लाश को ज़मीन खोद के बंद कर दबा दिया तो इसको भी एहसास हुआ कि मुझे इसका एहसास क्यों ना आया। पहला कत्ल था, करें क्या, मारें, मरने के बाद अब आदमी का क्या करें। ले लेके कहते हैं उसकी लाश को फिरता रहा। अल्लाह ने कौवे उस्ताद बनाकर पेश कर दिया और फिर उसने अपने भाई को दफन किया। अब यहाँ इस वाक्य के बाद, अच्छा यहाँ एक छोटी सी बात हाईलाइट कर लीजिएगा, फसबह मिनन नादिमीन। थोड़ी सी इस पर हम बात करेंगे कि गुनाह के बाद क्या जज्बात होते हैं। अब देखिए कि चंद लम्हों का जज्बा था ना हसद का, काबिल के दिल में उभरा, काबिल को मार दिया। जो ही उसको मारा, एहसास हुआ कि मैंने अपने ही भाई को मारा, गिल्ट शुरू हो गया। गुनाह करने से पहले वो सर पे सवार होता है, हाय करना, टेम्पटेशन, इसके बगैर मैं नहीं रह सकती, जज्बात में तूफान आए हुए हैं, भूचाल है। गुनाह के बाद क्या होता है? बस वह मिनन आदमी, कभी बहुत दिल चाहे ना नफरमानी को तो खुद से खुद रीजनिंग करें, कर लेती हूँ, ठीक है, कितनी देर मज़ा आएगा, कितनी खुशी मिलेगी, टेस्ट कब तक रहेगा, इन्जॉयमेंट कब तक रहेगी और इसका असर मेरे नामे अमाल में कब तक रहेगा। हर गुनाह कुछ अरसे के बाद गिल्ट बन जाता है। एक शख्स था, किसी को कत्ल करके आया तो उसके घर की टैप का पानी गिरता था, हमेशा ही गिरता था, कभी उसने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन जिस दिन किसी को कत्ल करके घर में आया तो उस पानी का टिप टिप नीचे गिरना उसको अपने दिमाग पर हथौड़ों की तरह लग रहा था। ये गुनाह होता है, फस वह मिनन आदमी। तो नदामत से बचने के लिए इंसान गुनाह से पहले ही अपने आप को रोक ले। मिनजली जाली का कतब नाला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सन। इसी वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी को ज़िंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्श दी। मगर इनका हाल ये है कि हमारे रसूल पै दर पे इनके पास खुली हिदायत लेकर आते रहे, फिर भी इनमें से बकसरत लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करने वाले हैं। डेथ पेनल्टी इस्लाम से पहले बनी इसराइल में थी। आज वेस्टर्न पीपल बहुत बात करते हैं, बड़ी शद्दोमत से इस्लामी सज़ाओं के ख़िलाफ़ बात करते हैं। कुरान से पहले तौरात में थी डेथ पेनल्टी, मौत के कत्ल के बदले में कत्ल। क्योंकि आप देखिए, कातिल को जब पता होगा कि इस कत्ल के बाद मैं भी कत्ल होगा तो क्या वो किसी के ऊपर हाथ उठाएगा? आज सऊदी अरब में फिर भी नस्बतन अमन है, पूरे साल में कोई 10-12 कत्ल होते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज जो इतना खर्च करते हैं अपनी सिक्योरिटीज पे, वहाँ लाखों की और हज़ारों की तादाद में पहुँचता है। इसलिए अल्लाह के कवानीन के ऊपर कोई भी बंदा बात करने की जरूरत ना करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर इनका हाल ये है कि हमारे रसूल पैदर पे इनके पास खुली खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी इनमें से बकसरत लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करते हैं। कौन? जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से लड़ते हैं। कैसे? हाथ से नहीं, असूलों से मानते नहीं है बात, और ज़मीन में इसके लिए तगोदौ करते फिरते हैं कि फसाद बरपा हो। इनकी सज़ा ये है कि कत्ल किए जाएं या सूली चढ़ाए जाएं, या इनके हाथ और पांव मुखालफ सिमतों से काट दिए जाएं, या वो जिला वतन कर दिए जाएं। यह जिल्लत और रसवाई तो इनके लिए दुनिया में है और आखरत में इनके लिए इससे बड़ी सज़ा है। मगर जो लोग तौबा कर लें कबल इसके कि तुम इन पर काबू पाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ सज़ा की बात थोड़ी सी भी भोजल होने लगती है ना जब, तो आप सूरह मायदा में देखेंगे कि दिल सोजी की आयतें आती हैं। पीछे बात करके हाबिल काबिल के किस्से की, कत्ल की सज़ा बता दी, डकैती की सज़ा बता दी। आज कितना आम है डकैती, आपको पता है कि डकैती की सज़ा कितनी सख्त है, कि किस तरह उनके हाथ पांव काट कर उनको सूली पर चढ़ाया जाए। क्या इस तरीके से बरमला लोग लोगों की जान माल और उनकी इज्जतें लूट सकते हैं? कितना ज़रूरी है इन सूरतों को आम करना, इनके मफहूम को, इनके मानी को आम करना। हमारी हुकूमतें जितना मुजरिमों को पकड़ने और उनकी सरकूबी पे लगाती हैं, उससे ज़्यादा अगर इल्म के आम करने पे लगा दें तो यकीनन इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिल सोजी की जा रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीले की बात हो रही है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डर जाओ और इसकी जनाब में बारियाबी का ज़रिया तलाश करो। वसीला क्या होता है? अल्लाह का क़ुर्ब पाना। अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत बंदे का हक़ है, उसकी फितरत उसको पुकारती है कि अल्लाह से मोहब्बत करो। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि जिनके वसीले से अल्लाह से मांगे। किन किन चीज़ों से अल्लाह का वसीला हासिल किया जा सकता है, अल्लाह का क़ुर्ब? सबसे पहली चीज़ फ़राइज़। हदीस में आता है कि बंदा अल्लाह का क़ुर्ब फ़राइज़ के ज़रिए हासिल करता है, फिर नवाफिल, फिर इसी तरह तौहीद, फिर इसी तरह अल्लाह के नामों का वसीला आप दे सकते हैं। आप कह सकते हैं या रहमान, ए अल्लाह तेरी रहमत का वसीला तू मुझे बख्श दे, या गफ़ार तेरे गफूर होने के वसीले मुझे बख्श दे। अल्लाह की सिफात की बात कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कुरान का वसीला भी दिया जा सकता है, आप कह सकते हैं अल्लाह कुरान के वसीले से मुझे बख्श दे। इसके बाद अगली चीज़ जिससे वसीला दिया जा सकता है, वो हमारा कोई नेक अमल है, कोई छुपी हुई ऐसी खुफिया नेकियाँ किया करें, किसी को ना पता चले, और उनको डिपॉज़िट करके अपने अकाउंट में रख दिया करें। जब किसी मुश्किल में पड़े तो क्या अल्लाह, वो मैं 3 घंटे बैठी थी तेरा कुरान सुनने, मेरा और कोई मतलब नहीं था, बस ये था कि तेरी बात समझ आ जाए। ऐ अल्लाह, अगर मेरी वो नेकी पसंद है ना, इसके वसीले से मेरी ये फलां हाजत पूरी कर दे। पूरे शौक़ से आप ये कर सकते हैं। सही बुखारी का मारूफ वाक़ है कि 3 लोग गार में फंस गए थे और बारी बारी उन्होंने अपनी नेकियों को किया याद, और जो नेकियाँ भी बड़ी ख़ास थीं, नफ्स पे काबू पाने वाली। एक ने माँ बाप के साथ सलूक की बात की, एक ने जिना से रुकने की बात की अल्लाह के खौफ से, तीसरे ने मुलाजिम के की तनख्वाह और उसके पैसे उसको देने में इखलास की बात की। अल्लाह ने पहाड़ों को रास्ते से हटा दिया। इस तरह से वसीला किया जा सकता है। इसी तरह देखिए, कोई नेक इंसान ज़िंदा है, ये नहीं गुमान रखे कि अल्लाह इसकी ज़रूर सुनेगा, लेकिन ये सोच के कि अगर ये दुआ कर देता है तो कोई हरज नहीं, कराई जा सकती है। नबी सल्लम के चचा हज़रत इब्ने अब्बास जब ज़िंदा थे तो लोग उनके पास आके दुआ कराया करते थे कि अल्लाह के नबी के चचा के ज़रिए से हम दुआ करते हैं। लेकिन जो वसीला नहीं हो सकता, वो मुर्दा लोगों का नहीं हो सकता, आप किसी मुर्दा के वसीले से नहीं कर सकते। हमारा एक बड़ा मारूफ जुमला है, नबी सल्लम का वसीला, असल में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। वसीला तो असल में ख़ुद एक जगह कुरान इस्लाम जन्नत की, एक वसीला है और एक फजीला है, एक मकाम महमूद है जो मैदान मख्शर में सिफारिश का हक है। नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसने अजान सुनी फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा और मेरे लिए ये दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत तामा, तवील दुआ है जिसमें नबी सल्लम के लिए वसीले और फजीले की दुआ की जाती है, तो मेरी सिफारिश उसको मिलती है। तो वसीला सबसे ऊंचा मुकाम है जन्नत का, जो आपने फरमाया कि किसी एक बंदे को मिलेगा اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملے گا۔ تو بجائے اس کے کہ نبی کے وسیلے کی، یہ کہیں کہ نبی کو وسیلہ ملے۔ تھوڑا سا لفظوں کا فرق ہے جس سے ہمارے یہاں اس مسئلے کو بہت ہی اچھالا جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ نبی کے لیے وسیلہ مانگے، اللہ نبی کو وسیلہ دے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ، اصل بات یہ کہ خود بھی تو کوشش کرو، محنت کرو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلا پاؤ۔ کامیابیاں کب آتی ہیں؟ جب اپنی زندگی میں کوشش ہے، ورنہ نبیوں کے وسیلے چھوڑ دیجئے، کچھ اور بھی کر لیجئے، اللہ کو اس بندے کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سوچیے ذرا، امیجینیشن میں آتا ہے کوئی جیل سے چھپنا چاہتا ہے اور پیچھے سے اس کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ جہنم بھی تو ایک قسم کی جیل ہے۔ اب چوری کی سزا، مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہوئے سوچئے، تقریباً 6 سال گزر چکے ہیں مدینہ بنے ہوئے، لوگوں کی 13 سال میں تربیت ہوئی، تقویٰ، ایمان، اخلاص آیا، پھر مدنی دور کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 6ٹا سال آ چکا ہے۔ 6 سال تک پورا مدینہ خوبصورت بن چکا ہے، سب کو جابس مل گئیں، انصاف مل گیا، ہر طرف امن چین ہے۔ آپ کہا دیکھو، آپ کو چوری کرے گا تو بس ساری کو بس سارے قطع فقط وئی دیا ہوما۔ اب اگر آپ سیرت کا یہ رخ نہ سمجھتے کہ مدینہ میں اتنا وقت گزرنے کے بعد چوری کی سزا ہے، تو آپ کہتے اسلام علی میں، کہتے چوروں کے ہاتھ کاٹو، اور کل جا کے اعلان کر دے پاکستان میں شریعت نافذ ہو گئی، سب چوروں کے ہاتھ کاٹ دو، آدھی سے قوم، زیادہ قوم ٹنڈی ہو کے دکھے گی۔ اسلام ایسی سزاؤں کی بات نہیں کرتا کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی مذاق اڑائیں۔ پہلے ماحول دیا، پہلے دل سوزی کی، سب کی بھوک ختم ہوئی۔ حضرت عمر کے دور میں ایک موقع پہ قحط پڑ گیا تو یہ سزا موقوف کر دی، کہا نہیں خبردار اب ایسا نہیں کرنا، قحط کا معاملہ ہے، کوئی بھوک کے مارے چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا۔ اس لیے ایسی سزاؤں کا مذاق نہیں اڑوانا چاہیے، صرف مطالبے کر کے، پہلے دل سوزی ہوگی، پھر اس کے بعد ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ ہاں، اتنا امن دینے کے بعد، اتنی سب کو سیکیورٹی دینے کے بعد کوئی چوری کرے تو چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ دیکھیے یہاں پہلے عورت کی بات ہے، آگے جا کے سورۃ نور میں آپ کو ایک ربط بتاؤں گی اس کا اور زنا کا انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ چوری، پہلے چور کی بات ہے پھر عورت کی، سوری، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، یعنی السارق والسارقہ، تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کتنے کاٹو، کہاں سے کاٹو، کچھ نہیں پتہ۔ حدیث کو پیچھے کر دیں، آپ کیا کاٹیں گے، نہیں پتہ۔ آپ حدیث کو ساتھ جوڑیں گے، آپ کو پتہ چلے گا یہاں سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ پہلی چوری پہ کیا کٹے گا، دوسری پہ کیا کٹے گا، کتنا کٹے گا، ہاتھ کو کاٹ کے کیا کیا جائے گا، یہ سب حدیثوں میں بتاتی ہے، اور ہم نے سبیل الجنہ میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے کیا تھا۔ اس چوری کیے ہوئے کٹے ہوئے ہاتھ کو گلے میں ڈال کے چند دن کے لیے عبرت کے لیے رکھا جائے گا، اس کو جلتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کا خون بند ہو۔ لیکن یہ سزا کب ہے، جب سارا امن ہو گیا، اور اس کے بعد پھر نہ ہوا تو وہ مومن کا ہاتھ نہیں رہا، کاٹ دو۔ قیامت کے بعد بھی تو یہی کچھ ہونے والا ہے، جہنم کی سزائیں بھی تو اصل میں اسی قسم کی ہیں۔ تو دنیا میں اس کی ہلکی سی جھلک دکھائی، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کتنا امن تھا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چوری کرے۔ یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے؟ پھر بھی چوریاں کرتے ہو، اس سے ہی مانگ لو۔ چوری سے جو چیز لیتے ہو وہ اس کی رحمت سے لے لو۔ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے جو چوری کی سزا سن کر غصہ کر رہے ہیں، کیوں ہے یہ سزا؟ کہ تمہیں نہیں پتہ یہ بادشاہ کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے، اس کو تم سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار ہے، لیکن چور بندوں سے نہیں، خائن بندوں سے نہیں۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر۔ اب یہاں امیجینیشن میں لائیے، مدینہ 6-7 سال ہو چکے مدینہ بنے ہوئے، اب ظاہری طور پہ سامنے نہیں آ سکتے تھے جو لوگ تھے، अब अंदर ही खाते सांसें करते थे, सरेआम कर नहीं सकते थे इसलिए कि मुस्लिम स्टेट बन चुकी थी। तो अल्लाह अपने नबी को तसल्लियाँ दे रहे हैं, ऐ पैगंबर तुम्हारे लिए बायस रंज ना हों वो लोग जो कुफर की राह में बड़ी तेज़ गामी दिखा रहे हैं, ख्वाब उनमें से हों जो मुँह से कहते हैं कि हम ईमान लाए मगर दिल उनके ईमान नहीं लाए, या उनमें से हों जो यहूदी हैं यानी या मुनाफिक हों या यहूद, जिनका हाल यह है कि झूठ के लिए कान लगाते हैं और दूसरे लोगों की खातिर जो तुम्हारे पास नहीं आते सुनगुन लेते फिरते हैं, यानी आपकी महफिलों में इस सोच से आते थे कि आपकी बातें सुन के जाके अपने बड़ों को बताएं। किताबुल्लाह के अल्फाज को इनके सही महल मुतय्यन होने के बावजूद असल मानी से फेरते हैं, ऐसे जैसे हम में से कोई कुरान पूरा सुने पारा सुने और कोई एक बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बाहर कर दे और बाहर आने वालों जो अंदर आना चाहते उनको रोक दे। इस तरह की बातें उस दौर में ये लोग किया करते थे और लोगों से कहते हैं अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए तो मानो, अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए तो मानो नहीं तो ना मानो। अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह के नबी की महफिलों में आकर भी महरूम रहे जिसे अल्लाह ही ने फितने में डालने का इरादा कर लिया हो, इसको अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। कितने बात वक्त है, वो कहते हैं ना समंदर के पास से भी कोई प्यासा जाए तो क्या मिला। एक है वो जो दीन की महफिल में आया ही नहीं, चलो कुछ मज़ा ही किया ना उसने सो ही गया, दीन की महफिल से फितने लेके जाना ये उससे भी बड़ी महरूमी है। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना ना चाहा, इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखरत में सख्त सजा। ये झूठ सुनने वाले और हराम के माल खाने वाले, लिहाजा अगर ये तुम्हारे पास अपने मुकदमात लेकर आए तो तुमको इख्तियार दिया जाता है कि चाहो इनका फैसला कर दो वरना इनकार कर दो। इनकार कर दो तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फैसला करो तो फिर ठीक ठीक इंसाफ के साथ करो और अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इन आयत के पीछे एक वाक्या, अगली आयत भी दो चार उसमें लगेंगी। मदीना में एक बहुत आला ख़ानदान के मर्द और औरत ने जिना किया, बड़े जिसको आप कह सकते हैं कि वेल ऑफ लोग थे, बहुत सोसाइटी में उनकी सेह थी। अब इनके उलमा को पता था कि हमारी तौरात में भी इसकी सज़ा जो है वो रजम है और संसारी है। उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं नबी सल्लम के पास जाके फैसला कराते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात आपको फ़ायदा देगी कि जब नबी सल्लम मदीना में आए शुरू में ही आपने मदीना के यहूद के साथ बैठ के एग्रीमेंट किया, दो अदालतें बन गई, एक यहूद के मुकदमात की और एक मुसलमानों की। यहूद का सरदार काब बिन माल अशरफ था, वो फैसले करता और जो मुस्लिम कोर्ट थी उसमें नबी सल्लम थे। सिर्फ यहाँ रुक के कहूँगी कि आज हम गैर मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले करोड़ों की तादाद में भी एक मुल्क में चले जाते हैं ना, एक अदालत मुस्लिम नहीं है वहाँ बना पाते, अपने मुल्कों में नहीं बनी यहाँ का बनी। आज भी देखिए गैर मुस्लिम मुल्कों में डिवोर्स निकाह रजात वरासत हमें गैर मुस्लिमों की माननी पड़ती है और शोर बहुत है कि हम रिलीजस आज़ादी देते हैं। असल आज़ादी अल्लाह के नबी ने दी, आप फोर्स कर सकते थे यहूद को कि तुम्हें मुसलमानों के फैसले मानने पड़ेंगे, नहीं लायक राह पर दें। अब होता क्या कि यहूदी अपना फैसला अपनी अदालत में ले जाते मुसलमान अपनी। इन यहूद को पता था कि हमारी अदालत में फैसला जो है वो हमारे खिलाफ होगा और वो उस बड़े को सर सजा देना नहीं चाहते थे। एक आगे अल्लाह के नबी के पास कि भाई आप हमारा फैसला करें, आपने कहा भाई तुम्हारी अपनी किताब है तुम उसमें पूछ लो, नहीं नहीं आप हमारा करें। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मैं तो वही फैसला करूँगा जो तुम्हारी किताब में भी है। कहा अच्छा भी तुम्हारी किताब में क्या बताओ, कहेंगे नहीं वो हमारी किताब में तो जिना की सजा बस मुंह काला करके उसको गधे पे सवार करके शहर का एक चक्कर लगाएं। आपने कहा नहीं किताब लेकर आओ, झूठ बोलते हो। लेकर आए, इब्ने सूरिया नाम का इनका एक आलिम था, उसने तौरात की वो आयत छुपा ली हाथ ऊपर रखकर जिसके नीचे जिना की वही सजा थी जो मुसलमानों की थी। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए और इसी तरह अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले एक यहूदी आलिम थे वो भी वहाँ बैठे हुए थे, उनको इस ख़यानत का पता चल गया। अल्लाह के नबी ने उस इब्ने सूरिया को कहा मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर कहता हूँ क्या वाकई तुम्हारी किताब में इसकी सज़ा वो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। ये बात सुन के इब्ने सूरिया डर गया, कहने लगा अल्लाह के नबी अगर आपने इतनी बड़ी बात ना कही होती तो मैं झूठ बोलता। आपने कहा क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? कहने लगा इब्तदा में हमारी किताबों पे भी जब हम अमल करते थे तो अपने दौर के जानी लोगों को रजमी की सज़ा देते थे, लेकिन जब हमने देखा कि अशराफ कौन होते हैं, बड़े इलीट किस्म के लोग पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े समझ लीजिए कि जो अमीर लोग होते हैं, जब उनमें ये गुनाह आम हो गया तो फिर हमने उनको बचाने के लिए सज़ा को कम कर दिया। اس پہ یہ ساری آیات اتری تھی، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے اپنے پاس تورات موجود ہے. آج بھی لوگ آسان مسئلہ لینے کے لیے کچھ مولوی صاحب رکھتے ہیں، لوگوں نے اپنی پسند کے دو تین مولوی حضرات رکھے ہوتے ہیں، جیسا مسئلہ ویسا پوچھ لیں گے، اپنا مسئلہ ہے تو کسی نرم مولوی سے پوچھ لیں گے، اس معاملے میں مال کے معاملات وہ بہت نرم ہے ان سے پوچھتے ہیں، ٹریول کے معاملات ان سے پوچھتے ہیں یہ بہت نرم ہے، اور کسی غیر کو پھنسانا ہو تو دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں جس کا فتویٰ سخت ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کیسی باتیں، اپنے پاس کتاب موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس بات سے منہ موڑ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کسی کو نہیں مانتے، یہ اپنے نفس کو مانتے ہیں. تورات کی خوبیاں، ان انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور، بار بار آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ مائدہ میں نور کا بہت تذکرہ ہے، کتاب نور ہوتی ہے اور اللہ کے نبی جو آتے ہیں وہ کتابوں کو کہاں لے کر آتے ہیں. یہاں رک جاتے ہیں، بہت پیاری آیات ہیں، اس کے آگے والی آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پھر کل اس کو آگے لے کے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک چھوٹا سا آپ سب کے لیے آپشن ہے، اچھا آپشن اس وقت تو نہیں بتانا چاہیے کیونکہ آپ پہلے تھکے ہوئے ہیں، لیکن